الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت آباءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. ارشاد باری تعالی ہے کہ اہل کتاب جن میں فی الوقت یہود اور نصارہ موجود ہیں، یہ آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہ ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کے تابع ہو جائیں. ان کی خوشی یا رضامندی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بھی ان کی ملت اپنا لیں. یہود اور نصارہ اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہوتا ہے، اہل کتاب کی خواتین سے نکاح بھی جائز ہے، لیکن کیا ان احکام کا اطلاق موجودہ یہود و نصارہ پہ ہوتا ہے؟ اس کا فیصلہ عہد فاروقی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دیا تھا کہ جب ممالک فتح ہوئے تو بعض مسلمانوں نے یہودی اور نصرانی عورتوں سے شادیاں کی. جب یہ بات خلیفہ وقت تک پہنچی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دینے کا حکم دیا اور تعلقات ختم کرا دیا اور فرمایا کہ یہ اہل کتاب نہیں ہے، نہ یہودی اہل کتاب رہے ہیں اور نہ نصرانی اہل کتاب رہے ہیں. انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا. تو اہل کتاب تو وہ تب تک تھے جب تک اس اپنی کتاب کے عقائد پر موجود تھے، جس میں توحید باری بنیادی عقیدہ ہے اور جس نبی پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کی نبوت کو ماننا بنیادی عقیدہ ہے. پھر یہ تھا کہ وہ اللہ کو تو واحد لا شریک مانتے، اپنے نبی کی بات مانتے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تو اہل کتاب کہلاتے. اب تو یہ دونوں شرک میں گرفتار اور موجودہ یہود و نصارہ اہل کتاب نہیں ہیں، علل اعلان تین خداؤں کے قائل ہیں، بلکہ اب تو تین کی بجائے ایک عیسیٰ علیہ السلام پہ ہی زیادہ زور دیتے ہیں، ان کی خدائی کے قائل ہیں. تو یاد رہے کہ یہ احکام جو تھے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے یا اہل کتاب کے ساتھ شادی درست ہے، تو وہ تب تک تھے جب انہوں نے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا تھا، یا جب تک نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بنا. تو ان عقائد کے بعد تو یہ مشرک ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے چونکہ یہ عقیدے کتاب میں نہیں تھے بنیادی طور پر، ان عقیدوں کے لیے کتاب میں تبدیلی کرنی پڑی، تحریف کرنی پڑی. اب اس کے بعد جب ایک بار تحریف کا دروازہ کھل گیا تو ہر عمر کے لیے یہ اس میں تبدیلیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ اب بھی وہ ان کی کتابیں گرجاؤں کے رحم و کرم پر ہیں، اور گرجوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا ان کی جو کمیٹیاں بنتی ہیں وہ آج بھی شرعی احکام کو تبدیل کر دیتے ہیں، جن میں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. مثلا چند سال پہلے کلیسا نے یہ اجازت دے دی کہ سسر بہو کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور داماد ساس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. تو شریع احکام میں تو وہ باپ بیٹی ہوتے ہیں اور وہ ماں بیٹا ہوتے ہیں، ان کے دین میں بھی یہی تھا، لیکن یہ تبدیلی کلیسا نے کر دی. تو صرف یہ ایک مثال نہیں ہے بلکہ انہوں نے سارے کا سارا دین ہی بدل دیا اور بدلتے جا رہے ہیں. اب رہی بات کہ ان کے ساتھ دوستی ہو، ان کے ساتھ تعلقات ہوں، جہاں تک تعلقات کی بات ہے تو کسی بھی کافر کے ساتھ دنیاوی معاملات رکھنا کوئی جرم نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی غیر مسلموں کے پاس مزدوری کی ہے، ملازمت کی ہے، لین دین کرنا یا کسی غیر مسلم کی دکان سے سودا خریدنا یا اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ایک درزی ہے وہ غیر مسلم ہے، اب آپ اس سے کپڑے نہ سلوائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا اور کوئی معاملات ہے دنیا میں. لیکن جب تعلق دلی محبت کا آتا ہے کہ ہماری آپس میں دلی محبت ہو، فرمایا یہ دلی محبت تم سے تب تک نہیں کریں گے جب تک تم ان کی تہذیب کو، ان کے نظریات کو اپنا نہیں لو. میں نے ملت کا ترجمہ تہذیب کر دیا ہے. ملت کا ترجمہ جو قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے وہ تو مذہب ہے کہ ان کے مذہب کے جب تک پیراؤ نہ ہو جاؤ. اور مذہب بھی تہذیب ہی ہوتی ہے. دین جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہوتا ہے. مذہب کا لفظی ترجمہ بھی ایک راستہ ہے، ایک چلن ہے، ایک طرز حیات ہے. تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ اگر آپ اپنا لباس جو ہے وہ بھی بدل لیتے ہیں اور کسی دوسری قوم کا لباس اختیار کرتے ہیں تو اس میں بظاہر تو کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ شرعی طور پر تو ستر عورت فرض ہے. کسی لباس سے بھی آپ بدن ڈھانپ لیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی خاص قوم کا جو مخصوص لباس ہے جو بندہ وہ اپنا لے، رفتہ رفتہ اس کی بہت سی بری عادتیں بھی اسے پہلے ہلکی لگتی ہیں کہ کوئی خاص برائی نہیں ہے، پھر بالآخر ان عادتوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، ان سے میل ملاقات میں، بیٹھنے اٹھنے میں. اور جس قوم کا لباس کوئی اپناتا ہے اس کی بہت سی برائیاں اس کی نظر میں کم بری لگتی ہیں، پھر خوبیاں لگنے لگتی ہیں. اور یہ راستہ عقائد و نظریات تک بھی لے جاتا ہے، بالآخر عقائد بھی مجروح ہو جاتے ہیں اور ان جیسے عقیدے اپنا لیتے ہیں. آپ یہاں کی برے صغیر کی بات کیجئے، برے صغیر میں جب اسلام آیا تو دو تہذیبیں، برے صغیر کی تہذیب اپنی تھی، اسلام کی تہذیب اپنی تھی. ان کا لباس اپنا تھا، مسلمانوں کا لباس اپنا تھا، ان کے کھانے پینے کے انداز اپنے تھے، مسلمانوں کے اپنے تھے. لیکن رفتہ رفتہ جب تہذیبیں ایک ہونے لگیں، شروع شروع میں کچھ لباس ایک ہوئے، پھر دوستیاں بڑھیں، محبتیں آئیں، پھر کچھ حکمران ایسے آئے جنہوں نے کہا مل جل کر رہنا ہے، تو پھر بات آپس میں شادیوں تک جا پہنچی۔ ہوا کیا؟ ہندو تو ہندو ہی رہا، لیکن مسلمان نہ صرف لباس، عادات و خصائل اور بالآخر ان کے عقائد و نظریات بھی اپنا بیٹھے۔ آج ہم میں اکثر بدعات جو جاری و ساری ہیں یہ ہندوؤں کی رسومات تھی، عام معمول میں، عام زندگی میں، شادی بیاہ پر، کسی کے مر جانے پر بے شمار ایسی رسومات کی جاتی ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ مختص تھیں اور اسلام میں جن کا کوئی وجود نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کا سبب وہی تہذیبوں کی یکرنگی بنا، کہ شروع شروع میں تہذیب میں مشارکت ہوئی اور رفتہ رفتہ ایمانیات تک چلی گئی۔ آج ہندوؤں کی جو رسمیں ہم نے اسلام میں داخل کر لی ہیں، آج ان پر کوئی اگر تنقید کرے اور منع کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ یعنی اتنی وہ رچ بس گئی ہیں کہ انہی رسومات کو اسلام سمجھ لیا گیا ہے۔ تو یہی حال دوسری تہذیبوں سے آمیزش کا بھی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہود و نصارہ کو اپنے ساتھ خوش رکھنا چاہتے ہو تو یہ تب تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم لوگ ان کی تہذیب نہیں اپنا لیتے۔ اور تہذیب اپنانے میں یہ امر مانے ہے کہ آپ ان سے کہیے قل ان ھدی اللہ ھو والھدا، صحیح راستہ وہ ہے جو اللہ نے بتایا۔ اگر اتفاق ہو، اتحاد ہو، یگانگت ہو، دوستی ہو تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہو تو تب تو بات ہے۔ تو اللہ کے دین کو چھوڑ کر اگر تمہاری توہمات اور خرافات پر سمجھوتا ہو جائے تو یہ تو تباہی اور بربادی کی بات ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو والھدا، ان سے کہہ دیجئے کہ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اللہ کی طرف سے یہ علم آنے کے بعد بھی اگر کسی نے ان کے خیالات، ان کی خرافات اور ان کے اوہام کی پیروی کی تو پھر مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اسے اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی غیر مسلموں کی دوستی تو نصیب ہوگی لیکن اس کے بدلے میں اللہ سے دشمنی اور اللہ کا غضب جو ہے وہ جھیلنا پڑے گا۔ تو غیر مسلموں سے تعلقات کی ایک حد ہے۔ اگر ہم کم از کم الفاظ میں کہنا چاہیں تو حد یہ ہے کہ جہاں دین یا عقائد مجروح نہ ہوتے، جہاں حلال حرام کا یا دین کا مسئلہ آ جائے۔ مثلا اب ہم جھٹکا کھانے لگے اس لیے کہ ہم سے ہندو سے خوش رہیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا کہ ان کی خوشی کے لیے ہم حرام کھانے لگ جائیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ جہاں دین پر زد نہ پڑتی ہو، کوئی ان کے پاس ملازمت کرتا ہے، اپنا عقیدہ صحیح رکھتا ہے، اپنا کھانا حلال کھاتا ہے، اپنی مزدوری کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، لین دین کرتا ہے، کسی نے غلہ بیچا، جانور بیچے یا ان سے خریدے، درست ہے۔ لیکن دوستی جو دلی دوستی ہوتی ہے جس میں آدمی ایک دوسرے کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، وہ مومن اور کافر میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ فرمایا یہ یہود و نصارہ اس سے کم تر کسی بات پر آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ افغانستان میں جب تبدیلی آئی اور طالبان برسر اقتدار آئے تو یہ درست ہے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکے، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے، کوئی اچھی پیش رفت سکولوں کے معاملے میں نہیں ہو سکی، کوئی بہتر پیش رفت ہسپتالوں کے معاملے میں نہیں ہو سکی، بے شمار ایسے ادارے جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں بن سکے. لیکن اس کے لیے ایک وجہ بھی ہے کہ برسوں سے جو حکومتیں امن و امان سے رہ رہی ہیں ان سے بھی وہ کام مکمل نہیں ہو پاتے، اور ایک حکومت جو حالات جنگ کی پیداوار ہو اور جس کا سارا عرصہ جنگ و جدل میں ہی گزر جائے، جہاں ایک دن امن کا نہ آئے، تو وہاں یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنی ہم توقع رکھتے ہیں کہ سڑکیں بن جاتی ہیں، سکول بن جاتے ہیں. یہ سب ضروری تھا، لیکن ایک کام اس سے بھی زیادہ ضروری تھا، اور وہ تھا انسان کی جان، مال اور آبرو کا تحفظ. علم بھی کوئی تب حاصل کرے گا کہ وہ زندہ رہے گا، اسپتال میں بھی کوئی تب جا سکے گا کہ وہ پہلے زندہ تو ہوگا، راستے میں قتل کر دیے گا اس کے لیے اسپتال کی کیا ضرورت. ادارے بھی تب بنتے کہ ملک میں امن قائم ہوتا، اور یہ امن قائم نہ ہو سکا مغربی ممالک کی مداخلت سے. شمالی اتحاد بنا کر کچھ لوگوں کو مغرب اسلحہ بھی دیتا رہا، سرمایہ بھی دیتا رہا، اور افغانستان میں جنگ کے شعلے بھڑکتے رہے. لیکن ایک کام جو افغانستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جتنا علاقہ طالبان کے زیر نگین تھا اس سب کو انہوں نے غیر مسلح کر دیا. پہلی بار تاریخ میں کسی پٹھان کے پاس بندوق نہیں تھی، کوئی کسی سے زیادتی نہیں کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا تو فوراً انصاف مل جاتا تھا، کروڑوں روپے بازار میں پڑے ہوتے تھے اور لوگ اوپر چادر ڈال کر مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے اور واپس آتے چادر اٹھا کر بیٹھ جاتے، منی ایکسچینجز ہیں، تو کوئی چوری کا خیال نہیں کرتا تھا، اور اگر کہیں کوئی واقعہ ہوتا تھا تو اسے فوری انصاف مل جاتا تھا. اور یہ ایک ایسا کام ہے جو بڑی بڑی قدیم اور بڑی بڑی اپنے آپ کو مہذب کہلانے والی اور بڑی بڑی نیک کہلانے والی حکومتیں نہیں کر سکتی. اب جس طرح سے انہوں نے امن قائم کر دیا تھا، اگر وہ حکومت رہتی اور اسی طرح سے دوسرے انسٹیٹیوشن ادارے بن جاتے، سڑکیں بنتے، سکول بنتے، ہسپتال بنتے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ دنیا کے سارے لوگ اس طرف متوجہ ہو جاتے جہاں زندگی کی ساری سہولتیں بھی تھیں اور امن اور تحفظ بھی تھا، اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے. سو افغان وار کی ایک وجہ جو امریکہ کے صدر بش نے خود اپنی زبان سے بتائی وہ یہ بھی تھی کہ وہ دنیا کے گرد ہماری تہذیب کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. دے ور گوئنگ ٹو ڈسٹرب اور کلچر اراؤنڈ دا گلوب، کہ اگر وہ باقی رہتے اور وہ ملک باقی رہتا اور وہ ہو جاتا، سیٹل ہو جاتا اور وہاں ادارے بن جاتے، تو ہماری تہذیب کے لیے اتنا بڑا خطرہ تھا کہ ہماری تہذیب روئے زمین سے مٹ جاتی، لوگ ادھر چلے جاتے. یہی بات یہاں قرآن حکیم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. ولن ترضا عنکل یہود ولن نصارہ، نہ یہودی خوش ہوں گے نہ نصارہ خوش ہوں گے. ہاں ایک بات پہ وہ خوش ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، کہ آپ ان کی ملت اپنا لیں، ان جیسے ہو جائیں، ان جیسے بن جائیں، کلمہ بھی پڑھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، لیکن کھائیں پیئیں ان جیسا، کمائیں ان کی طرح، تہذیب ان کی ہو، لباس ان کا ہو، افکار ان کے ہوں. تو یہ سودا بڑا مہنگا ہے، اس لیے آپ مسلمانوں کے حکم ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان ھدى اللہ ھو الھدى. ہدایت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا, ہدایت وہی ہے, راستہ وہی ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا. لیکن اگر پھر بھی کسی دنیاوی مجبوری میں یا لالچ میں آ کر آپ ان سے یہ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ ان کی ملت اپنا لیتے ہیں, تو ان کی ملت کیا ہے؟ محض خیالات کا مجموعہ ہے. ان کی کتابوں میں جو عقائد و نظریات تھے وہ تو وہ ضائع کر چکے, اب تو ان کے پاس محض اوہام کا پلندہ ہے. اور اگر ہے مخاطب تو نے ان کے غلط خیالات کی پیروی کی اس کے بعد کہ اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے, اللہ کی کتاب موجود ہے, شب و روز پڑھی جا رہی ہے, سنی جا رہی ہے, سنائی جا رہی ہے, سیکھی جا رہی ہے, سکھائی جا رہی ہے, سمجھی جا رہی ہے, سمجھائی جا رہی ہے, تو پھر اللہ سے بچانے والا تجھے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ملے گا, پھر تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا. الذین آتیناہم الکتاب, جنہیں آپ اہل کتاب کہتے ہیں اور جو واقعی اہل کتاب تھے جنہیں ہم نے کتاب دی, وہ لوگ تھے یتلونہ حق تلاوتہ, وہ تھے جو اس کو اس طرح پڑھتے تھے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. یعنی کتاب کو پڑھتے تھے, اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کا اتباع کرتے تھے. وہ لوگ تھے اولائک یؤمنون بہ, وہ لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان رکھتے تھے, جنہوں نے اس کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کیا, اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا اور ان کی پیروی کی. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جنہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس کے نظریات و عقائد کی جگہ اپنے خود سے گھڑے ہوئے عقائد و نظریات اس میں داخل کر دیے, احکام بدل دیے, اس میں تعریف کر دی, فرمایا یہ تو بہت بڑے خسارے میں جانے والے, انہوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا اور بہت بڑا نقصان کیا جس کی تلافی ممکن نہیں ہے. پھر خطاب بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا, یہ خطاب مسلمانوں سے تھا کہ اگر تم انہیں راضی رکھنا چاہتے ہو, خوش رکھنا چاہتے ہو, تو یہ اس سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ تم بھی ان کی ملت اپنا لو, اور اگر ایسا کرو گے پھر اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے اور اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے. پھر خطاب بنی اسرائیل کو ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, کہ اولاد یعقوب علیہ السلام, بنی اسرائیل اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا, تو ارشاد ہوتا ہے کہ اولاد یعقوب تم میرے وہ احسان یاد کرو کہ ایک وقت میں نے تمہیں روئے زمین پر بسنے والے انسانوں پہ فضیلت دی, تمہیں سلطنتیں دی, ریاستیں دی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہاری نسل میں یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت جاری و ساری رکھی, یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ تم ہی میں سے آئے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی تمہیں ممالک اور حکومتیں اور دولت اور عزت اور بلند مرتبے نصیب ہوئے, اور دینی اعتبار سے سارے نبی تمہاری قوم سے آئے. لیکن ایک بات یاد رکھو, ایک وقت آنے والا ہے, اس کا دھیان رکھو. یہی دنیا بس نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, ایک دن آنے والا ہے حساب کتاب کا جس دن کوئی بڑے سے بڑا آدمی کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ, نہ کسی کو کسی دوسرے کے بدلے میں گرفتار کیا جائے گا کہ کوئی کہہ دے جی اسے چھوڑ دو اور میں اپنی جان پیش کرتا ہوں. فرمایا کوئی اس طرح بھی نہیں کر سکے گا, کوئی معاوضہ نہیں دے سکے گا, کوئی یہ نہیں کر سکے گا کہ جی میں اتنی دولت دیتا ہوں اس کی طرف سے اور اسے معاف کر دیا. فرمایا یہ سودا بازی نہیں ہوگی, نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی مدد کر سکے گا. تین ہی طریقے ہوتے ہیں مجرم کو چھڑانے کے, کہ یا جرم کا معاوضہ دے دیا جائے, یا مجرم کی سفارش کی جائے, یا بزور بازو مجرم کو چھین لیا جائے. فرمایا اس دن کو یاد رکھو, ایک دن آنے والا ہے جس دن مجرموں کے لیے اور کافروں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. کوئی شخص کافر کے بدلے میں معاوضہ دے کر اسے نہیں بچا سکے گا, کافر کے لیے کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی اور اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا. تو جو فیصلے بھی آپ لوگ کرتے ہو, کم از کم آخرت کی رسوائی, اللہ کا غضب اور روز حشر کو یاد رکھتے کرو. ہم وقتی اور لمحاتی طور پر فیصلے کرتے ہیں کہ میرا اس میں یہ دنیاوی فائدہ ہے, یا اس میں میری شان ہے, شوکت ہے, یا اس میں مجھے اقتدار مل رہا ہے. فرمایا ٹھیک ہے, دنیا میں رہنا ہے, لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے, کفار بھی انسان ہیں, ان کے ساتھ بھی تمہارے معاملات ہیں, لین دین ہے, لیکن دین میں کوئی شراکت نہیں ہے, تہذیب میں کوئی شراکت نہیں ہے. جہاں دین کی بات آئے گی, حلال حرام کی بات آئے گی, جائز ناجائز کی بات آئے گی, وہاں کافر کافر ہے اور مومن مومن ہے, الگ الگ ہو. اور اگر کوئی اس میں خلط ملط کرتا ہے, آمیزش کرتا ہے, تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وقت اور ایک دن ایسا بھی آ رہا ہے کہ جب کھرا کھرا انصاف ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. فرمایا زندگی میں کیسی کیسی مثالیں موجود ہیں. آپ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو دیکھ لیجئے, اللہ کے خلیل تھے, اللہ کے برگزیدہ رسول تھے, اللہ کا ان پر بہت بڑا احسان اور کرم تھا, لیکن ان پر بھی کتنی آزمائشیں آئیں, کتنے مشکل وقت آئے. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے امتحان میں ڈالا, فاتمہن, اور وہ اس پر پورے اترے. بچپن میں, لڑکپن میں والدین کو اور قوم کو بت پرستی کرتے دیکھا تو انہیں روکا, ان سے الگ ہوئے. پھر شاہی بت کدے کے بتوں کو توڑ دیا, بادشاہ سے مقابلہ آیا, اس نے آگ میں پھینکوا دیا, اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا. پھر آپ نے ہجرتیں فرمائی, بڑا لمبے سفر کیے, راستے میں بے شمار حادثے اور تکالیف پیش آئیں. پھر آخری عمر میں اللہ نے چاند سا بیٹا دیا تو حکم دیا کہ بیوی اور بیٹے کو حرم میں جا کر چھوڑا ہے, سینکڑوں میل کی مسافت پر جنگل بیابان, حرم میں کوئی آبادی نہیں تھی, نہ بیت اللہ کے آثار تھے, وہاں چھوڑ کر آگے. پھر جب بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو حکم ہوا اسے قربان کر دیں, ذبح کر دیں, اس کی گردن پہ چھری رکھ دی. تو فرمایا کتنی آزمائشیں, کتنے مشکل وقت اس بندے پر آئے جو اللہ کا دوست اور خلیل تھا اور نبی اور رسول تھا. فاتمہن, اس نے سارے کام پورے کیے, جو حکم ہوا اس نے پورا کیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کریم نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں تجھے نسل انسانی کا امام بناتا ہوں, پیشوا بناتا ہوں, قیامت تک لوگ تیری پیروی کریں گے, تجھے امام مانیں گے. خود دین اسلام نے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی سنتیں زندہ رکھی، اور درود شریف میں درود ابراہیمی شامل رکھا، عبادات میں درود ابراہیمی شامل رکھا، قرآن کریم کی تلاوت میں ان کا ذکر خیر موجود ہے، یہ نماز میں بھی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، درود میں بھی ان کا ذکر خیر موجود ہے، اور بے شمار سنتیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، اور اسلام نے بھی ان کو وہی درجہ دیا اور انہیں زندہ سلامت رکھا، اس لیے کہ وہ ہستی تھی جس نے اللہ کریم کی ہر آزمائش میں پورا اتر کر اللہ کا بندہ ہونے کا ثبوت لیا، اور پھر جب انہیں یہ ارشاد ہوا کہ آپ کو یہ انعام ملے گا کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے گا، تو انہوں نے اس کی قال و من ذریتی، اے اللہ میری نسل اور میری اولاد میں بھی یہ بات چلے گی، جب آپ مجھ پر اتنا انعام اور اتنا احسان فرما رہے ہیں کہ میرا نام جب تک انسانیت قائم ہے دنیا میں بھی عزت و احترام کے ساتھ رہے گا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، قال لا ینال احد الظالمین، فرمایا آپ کی اولاد میں سے بھی جو ظالم ہوگا اسے یہ مرتبہ نہیں ملے گا، جو آپ کا پیروکار ہوگا متبع ہوگا اسے احترام ملے گا، لیکن جو ظلم اختیار کرے گا اللہ کی نافرمانی کرے گا بے راہ رو ہو جائے گا اسے اس وعدے میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہو گیا ہے کہ جہاں کوئی نیک آدمی ہے یا گزرا ہے پھر اس کی اولاد صدیوں سے ہم پر مسلط ہے اور ہم اس کی پوجا کیے جا رہے ہیں، خواہ وہ بدکار ہے، شراب پیتے ہیں، نشے کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور کوئی ان میں دینی وصف موجود نہیں ہے، نماز تک نہیں پڑھتے، انہیں آتی تک، ایسے بھی ہیں جنہیں نماز آتی تک نہیں، عقائد بدل دیے، گمراہ ہو گئے، کھلیے مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اس بات میں ان کے پیچھے لگے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، اللہ کریم نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، بیٹا ہونا بڑی بات ہے لیکن اگر بیٹا بھی ہو اور اتباع بھی کرے، نور اللہ نور ہے، نبی کی نسل بھی ہے، نبی کا خون بھی ہے، اللہ کے رسول کی اولاد بھی ہے اور اللہ کے رسول کی پیروکار بھی ہے، پھر تو واقعی قابل لحاظ بات ہے، قابل احترام بات ہے، لیکن اگر اس نے راستہ ہی بدل لیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ تو ظلم ہے کہ عام آدمی انکار کرے وہ ظلم ہے، پھر اللہ کے نبی کی اولاد ہو اور اس کا دین چھوڑ دے اور اس کی پیروی چھوڑ دے تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ہم تو خیر کو اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو سیاست میں بھی وہی نسل پرستی شروع کر دی ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، اس لیے اس کی اپنی قابلیت ہے یا نہیں، اس میں خود وہ شعور ہے یا نہیں، وہ صرف بیٹا اور اولاد ہونے پر، ہمارے بہت سے سیاستدان صرف والد کے نام پر وہ پوری قوم کو دوڑا رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے، طریقہ کار درست یہ ہے، ٹھیک ہے اولاد ہو اور اس میں قابلیت و استعداد بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اولاد وہ راستہ ہی چھوڑ دے تو پھر وہ کسی احترام و اکرام کی مستحق نہیں رہتی۔ فرمایا قال لا ینال احد الظالمین وإذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، اور یاد کریں جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ، معبد اور امن کی جگہ بنا دیا تھا، ایک ایسا گھر جس میں سوائے اللہ کی کسی کا دخل نہ ہو، جو ہر طرح سے مامون ہو، جس میں ہر طرح سے امن ہو، اور جہاں بیٹھنا بھی عبادت، جسے دیکھنا بھی عبادت، اور جہاں عبادت کرنا حرم کے علاوہ دوسری جگہوں سے ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب رکھتا ہو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لوگوں مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ، عمرہ ہو یا حج، ہر طواف یا ویسے کوئی طواف کرے تو ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ دو نفل ادا کرتا ہے، یہ حصہ ہے اس کا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم ایک سفید رنگ کا پتھر بیت اللہ شریف میں آج بھی موجود ہے کہ جیسے جیسے بیت اللہ کی تعمیر ہوتی تھی اس پتھر پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، تعمیر کرتے جاتے تھے، دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی، پتھر از خود اونچا ہوتا جاتا تھا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا، اور آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس پتھر میں دو ڈھائی ڈھائی انچ گہرائی تک آپ کے نقوش کف پا مبارک اتر گئے. آج بھی بیت اللہ شریف کے سامنے وہ ایک شیشے میں بند رکھا ہوا ہے زائرین کی زیارت کے لیے، سفید رنگ کا پتھر ہے جیسے سنگ مرمر ہوتا ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں دو ڈھائی ڈھائی انچ تک گہرائی میں لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا اس جگہ کو جہاں یہ پتھر رکھا ہے یہاں نوافل ادا کرو. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ہمارے گھر کو صاف رکھیں، پاکیزہ رکھیں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور عبادت کرنے والوں کو، وہ سجود کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے، زیارت کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے اس گھر کو ہمیشہ پاکیزہ صاف ستھرا رکھیں، اس میں نہ کوئی دینی قباحت ہو نہ کوئی دنیاوی قباحت ہو، اس میں کوئی غلاظت یا گندگی بھی نہ ہو اور دینی اعتبار سے کوئی بت کو اس طرح کی خباثت اس میں نہ ہو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب اللہ نے یہ حکم دیا تو آپ نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا، پھر اس کو صاف ستھرا کیا، سجایا، اس میں عبادت شروع کی اور دعا کی، اے اللہ اس شہر کو شہر امن بنا دے اور اس میں رہنے والوں کو پھل اور رزق عطا فرما جو بھی تیری ذات پر اور آخرت پر ایمان لائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ دنیا آپ نے دعا کی ہے اور آپ نے صرف مسلمانوں اور مومنین کے لیے دعا کی ہے، لیکن میں دنیا میں کافر کو بھی ان نعمتوں سے محروم نہیں کروں گا جو اس شہر میں آیا. اگر وہ مومن نہ بھی ہوا تو اسے رزق بھی ملے گا اور پھل بھی ملیں گے. آج تو یہ تکنیک عام ہو گئی ہے کہ ہر موسم میں ہر پھل ملتا ہے، اور کچھ نقلی طریقے سے کچھ ایسی ادویات بن گئی ہیں، ایسی کھادیں بن گئی ہیں کہ بغیر موسم کی سبزیاں اور پھل پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا جب یہ چیزیں نہیں تھیں. آج سے 25-30 سال پہلے ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا، لیکن مکہ مکرمہ میں روز اول سے لے کر آج تک کبھی موسم یا زمانے کی قید نہیں رہی، ہر زمانے کا ہر پھل بھی موجود ہوتا تھا، اور ایک شہر میں 35-35 لاکھ لوگ باہر سے جمع ہو جاتے اور کبھی کوئی بھوکا نہیں سوتا، سب کے رزق کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور دنیا کا ہر پھل بھی وہاں ملتا ہے. لیکن فرمایا مومن کے لیے تو درست، دنیا میں میں کافر کو بھی دوں گا لیکن اس کا فائدہ حاصل کرنے کا وقت کم ہوگا، اور پھر اسے مجبور ہو کر گھسیٹ کر اضطرہ الی عذاب النار، اسے پھر کھینچ کر گھسیٹ کر دوزخ کی آگ پر پھینک دیا جائے گا جو بہت برا ٹھہرے گا. کافی کہا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی اس طرح منظور ہوئی کہ وہ شہر شہر امن بھی بنا اور اس میں رزق کی بھی کبھی آج تک کوئی کمی کسی نے محسوس نہیں کی. اللہ کریم اپنی نعمتوں سے اور اپنے رزق سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی دے, لیکن اپنی ذات کے ساتھ ایمان پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیاوی دولت یا دنیاوی شہرت یا دنیاوی وقار کوئی چیز نہیں اگر اس کے بدلے آخرت ضائع ہو جائے. اور اللہ کریم آخرت کو محفوظ رکھیں, ایمان کو محفوظ رکھیں, توفیق عمل دیں اور اس کے ساتھ دنیا کی عزت بھی دیں, کہ یہ اس کا انتہائی کرم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ نے سنت ادا کرنی ہو فرما لیجیے.